Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله مولانا العظيم میرے محترم بزرگو بھائیو اور دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ شوال کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور اللہ تبارک بتعالی نے یہ مہینوں کی ترتیب کچھ اس طرح رکھی ہے کہ پہلے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے جس میں اسلام کا ایک اہم رکن یعنی روزہ انجام دیا جاتا ہے. اس مہینے کے ختم ہوتے ہی جو تین مہینے ہیں شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، ان تین مہینوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حج کا مہینہ قرار دیا. قرآن کریم میں فرمایا الحج اشہر معلومات، کہ حج جو ہیں وہ کچھ متعین مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے مشروع فرمایا ہے. اور حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ جو فرمایا کہ حج کے تین مہینے ہوتے ہیں اس سے مراد شوال ہے اور ذوالقعدہ ہے اور ذوالحجہ ہے. تو پہلے زمانے میں جب بندہ کہیں دور دراز سے حج کے لیے جاتا تھا تو سفر ہی کے اندر بہت مدت لگ جاتی تھی، بعض اوقات کئی کئی مہینے گزر جاتے تھے. تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے شوال کے مہینے سے حج کے مہینوں کا آغاز کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ شوال کے مہینے سے بھی اگر کوئی شخص حج کا ارادہ لے کر نکلے تو اس کا سفر حج کا سفر شمار ہوگا اور اس کی ساری برکات حاصل ہوں. تو اب اس مہینے کے اندر ہر مسلمان کے ذمے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا جائزہ لے کر یہ دیکھے کہ آیا اس کے ذمے حج فرض ہے یا نہیں. www.10quran.com اگر فرض ہے تو پھر اس کی ادائیگی کے لیے اپنی تمام تر کوشش صرف کرنا بھی انسان کے ذمے لازم ہے. فرض کس پر ہوتا ہے؟ وہ اللہ جل جلالہ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے تمام لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے. کس پر فرض ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا. ایک مختصر بات یہ فرما دی کہ جو بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی ایک طرف وہ اتنا صحت مند ہو کہ وہ سفر کر سکتا ہو، اور دوسری طرف اس کے پاس اتنے مالی وسائل ہوں کہ وہ سفر کا خرچ بھی برداشت کر سکتا ہو، سفر کے اندر جو کھانے پینے کی ضروریات ہوتی ہیں وہ بھی پوری کر سکتا ہو، اور وہاں قیام کے دوران جو اخراجات ہوتے ہیں وہ اخراجات بھی برداشت کر سکتا ہو. اور اس پر یہ بھی اضافہ ہے کہ وہ اتنے پیسے اس کے پاس ہوں کہ جتنے دن وہ حج پر رہے گا اتنے دن اس کے اہل و عیال کا جو خرچہ اس کے سب میں فرض ہے وہ بھی وہ ادا کر سکے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف اس کو فریضہ قرار دیا اور دوسری طرف دوسرے حقوق کو نظر انداز نہیں فرمایا کہ بھئی زبردستی آدمی مشقت اٹھا کر پیدل جائے اور اس طرح پیدل جائے کہ تھکن کے بارے میں برحال ہو جائے. تو قرآن نے اعلان کیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا. لہذا فرمایا کہ اتنے سفر کے اخراجات موجود ہوں سواری کے، جس سواری پر سوار ہو کر جا رہا ہے. پہلے سفر اونٹوں پر گھوڑوں پر ہوتے تھے تو یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی کسی کے پاس اونٹ یا گھوڑے موجود ہوں یا کم از کم کرائے پر لے کر وہ جا سکے، اور آج کل جو سواریاں ہیں وہ خشکی کے راستے سے بھی اگر ممکن ہو، اس کا اگر سفر ممکن ہو اور اتنے اخراجات موجود ہوں تو بھی حج فرض ہو جائے گا. دوسرے پانی کے جہاز سے اگر کہیں میسر ہے، پہلے زمانے میں پانی کے جہاز سے لوگ سفر میں جایا کرتے تھے، اب وہ سلسلہ ہمارے یہاں ختم ہو گیا. ہوائی جہاز سے جانا ہو تو ہوائی جہاز کا اخراجات موجود ہوں. اب ہمارے یہاں ملکوں کے اندر، ہمارے ملک میں ایک خاص مقدار ہر سال مقرر کر دی جاتی ہے کہ بھئی اتنا خرچ ہوگا حج کے اوپر. تو جس شخص کے پاس اتنا خرچہ موجود ہو تو اس کے ذمے حج فرض ہو جاتا ہے. اور اتنا خرچہ موجود ہونے کا مطلب بھی سمجھ لیجئے، اتنا خرچہ موجود ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس نقد ہو اتنے پیسے، بلکہ اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس زیور ہے، اگرچہ نقد روپیہ اتنا نہیں ہے، اب آج کل تو حج کی جو نئی فیس آئی ہے وہ تو شاید 9 لاکھ کے قریب ہے، تقریباً 9.5 لاکھ. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ 9 لاکھ 9.5 لاکھ اس کے پاس نقد موجود ہوں. اگر اس کے پاس فرض کرو کہ زیور اتنا ہے، کیونکہ سونے کی بھی تو قیمت بہت بڑھ گئی ہے، تو اس واسطے اگر اتنا سونا ہے، اتنا زیور ہے کسی کی اپنی ملکیت میں کہ وہ اس کو بیچ کر حج کر سکتا ہے تو حج اس کے ذمے فرض ہو جاتا ہے. یا اگر کوئی تجارت کرتا ہے اور اس کی مال تجارت اس کا اتنا ہے کہ اگر اس مال تجارت کو فروخت کر کے وہ حج کر سکتا ہو, اس کے ذمہ بھی حج فرض ہے. لہذا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جو زیور ہمارے کندوکچی میں رکھا ہے وہ تو اپنی جگہ رکھا ہے, اس سے اس کو تو چھیڑنا بھی نہیں ہے, اور اصل اگر نقد پیسے ہوں گے 900,000 روپے تب جا کے حج فرض ہوگا, یہ بات درست نہیں ہے. نقد ہو, زیور ہو, یا تجارت کا سامان ہو اتنا, تو اس کے ذمے حج فرض ہو جاتا ہے. البتہ شریعت نے یہ مالوں کی ملکیت کے سلسلے میں اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ جس کی اپنی ملکیت میں ہوگا اس کے ذمے فرض ہوگا. فرض کرو کہ زیور جو ہے وہ اگر شوہر کی ملکیت میں ہے تو شوہر کے ذمے فرض ہوگا, اور اگر بیوی کی ملکیت میں ہے تو بیوی کی ملکیت بیوی پر فرض ہوگا, بشرطے کہ بیوی کسی اپنے محرم کے ساتھ جا سکتی ہو. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی زیور جو ہے تو اپنا, اپنی ملکیت میں ہے, لیکن دے رکھا ہے بیوی کو پہننے کے لیے. اب یہ سمجھتے ہیں بھائی یہ تو بیوی کا ہے تو اس کے اوپر میرا کوئی یہ میرے اس کی وجہ سے مجھ پر حرج فرض نہیں ہوگا, تو یہ خیال غلط ہے. جس کی ملکیت میں ہے اس کے ذمے فرض ہے, جس کی ملکیت میں نہیں ہے اس کے ذمے فرض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں رکھا اس کے ذمے. ایک تو یہ بات سمجھنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ حج کو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو آخر زمانے میں جا کے جب ہماری وہ عمر بڑی ہو جائے گی تو اس وقت کہیں جا کے حج کریں گے, اور حج فرض ہو چکا ہوتا ہے لیکن یہ سوچتے ہیں بھائی پہلے تو ہم اپنی اولاد کی شادیاں کر لیں پھر حج کو جائیں گے. ارے بھائی اولاد کی شادیاں بھی بے شک اچھا کام ہے, لیکن اس پر اتنے پیسے خرچ کرنا تو تمہارے ذمہ فرض نہیں ہے کہ اس کے اوپر اتنا خرچ کرو. خاص طور سے بیٹی کی شادی پر کہتے ہیں پہلے جہیز کا انتظام ہو جائے اس کا, اس کے بعد دیکھیں گے اگر پیسے بچیں گے تو دیکھا جائے گا. تو کوئی جہیز دینا فرض نہیں ہے شرعاً. لڑکی کی شادی پر اتنا زیادہ خرچہ کرنا یہ کوئی شریف فریضہ نہیں ہے بلکہ بری بات ہے, اپنی استطاعت سے زیادہ خرچ کرنا. اور یہ جو معاشرے میں رواج پڑ گیا ہے کہ لڑکے والے توقع رکھتے ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ جہیز لے کر آئے گی, اور اگر نہ لائے تو اس کو تانے دیے جاتے ہیں, یہ ہمارے معاشرے کا بدترین معمول ہے جس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور ختم اسی طرح ہوگا کہ لڑکے والے بالکل صاف صاف یہ بتا دیں کہ بھائی ہمیں تو لڑکی چاہیے, اس کا نکاح وہ اس کو نکاح میں لانا ہے, وہ ہمیں کسی زیور کا کوئی کسی جہیز کا کوئی مطالبہ نہیں. کسی وقت عرض کروں گا کہ جہیز کے بارے میں کیا کیا خرابیاں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں, اللہ نے زندگی دی تو کسی وقت اس کی تفصیل عرض کروں گا, لیکن کوئی فرض نہیں ہے شریعت اعتبار سے کہ آپ لڑکی کو رخصت کرنے کے لیے پہلے جہیز کا انتظام کریں. تو یہ بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے بھائی میرے تو لڑکی بیٹھی ہوئی ہیں, لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو ان کا نکاح کرنا ہے, میرے لڑکے بیٹھے ہیں. ولیمہ بے شک سنت ہے, لیکن ولیمے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کیے جائیں. اگر 200-400 روپے کیا کے اندر بھی 8-10 آدمی بیٹھ کے کھانا کھا لیں ولیمہ ہو گیا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی ہال بک کرایا جائے, ضروری نہیں ہے کہ اس میں کھانے شاندار بنوائے جائیں, ضروری نہیں ہے کہ اس میں سینکڑوں آدمیوں کو دعوت دی جائے. ولیمہ کی سنت ادا ہو جاتی ہے سادگی کے ساتھ. نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح ہوا تو آپ نے ولیمہ کس طرح کیا؟ چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا گیا, لوگوں سے کہا بھائی جس کے پاس جو چیز ہو وہ لے آئے, وہاں جا کر کچھ کھجوریں کچھ ستو یہ بچھا دیا گیا, وہ ولیمہ ہو گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو کسی ولیمے پر کوئی بہت بڑا لاکھوں روپے کا خرچ کرنا یہ کوئی شریعت کا تقاضا نہیں. لہذا ان غیر شرعی اخراجات, غیر شرعی سے میری مراد یہ جو شرعاً واجب نہیں ہے, ایسے اخراجات کے انتظار میں حج کو رو کے رکھنا کہ بھائی جب پہلے بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی تب کریں گے, جب لڑکوں کی شادی ہو جائے گی تب کریں گے, اس طرح انتظار کرنا یہ اس کے یہ شریعت کا کوئی تقاضا نہیں ہے, اور حج کو روکنا یہ اس سے گناہ ہے بہت سا. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بچائے بڑی سخت وعید فرمائی کہ اگر کسی شخص کے ذمے حج فرض ہو گیا ہو اور اسے کوئی عذر لاحق نہ ہو, عذر لاحق نہ ہونے کے معنی کہ بیمار نہیں ہے صحت مند ہے اور اس کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے, کوئی سرکاری پابندی بھی اس کے اوپر نہیں ہے, اس کے باوجود اگر کوئی شخص حج نہیں کرتا تو الفاظ یہ استعمال فرمایا کہ فلیمت انشاء یہودین و انشاء نصرانیہ, جو آدمی فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کے مرے اللہ کو اس کی پرواہ نہیں. الحمد للہ وہ ایک طرح سے یہ اپنے آپ کو یہودیت اور نصرانیت کے مشابہ قرار دینے والی بات ہے. کتنی زبردست وعید بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور اسی کو قرآن کریم نے فرمایا فإن من كفر فإن الله غني عن العالمين, جو حج کے فرضیت سے انکار کرے یا اس کی تو وہ اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے, اللہ کو تمہارے حج کی تمہارے عمرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر اپنے حق میں بہتری چاہتے ہو تو پھر تمہارا فرض ہے کہ جب فرض حج فرض ہو جائے تو اس وقت اس کا انتظام کرو. بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ بھائی ابھی تو ہمارا مکان کرائے کا ہے, ہم ذرا اپنا مکان بنا لیں اس کے اوپر بہت خرچہ آئے گا تو پہلے وہ کام کریں گے پھر حج کریں گے. ارے اللہ کے بندو, کسی نے گارنٹی لکھ کے دی ہوئی ہے کہ تم اپنی اولاد کے نکاح کے وقت تک زندہ رہو گے؟ کسی نے گارنٹی لکھ کے دی ہوئی ہے کہ جب تک تمہارا مکان نہیں بنے گا اس وقت تک تمہاری زندگی کی گارنٹی لے لی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں زندہ رکھیں گے اس وقت؟ اللہ نہ کرے بیچ میں اگر انتقال ہو جائے اور آدمی حج نہ کرے تو یہ وعید اس پر صادق آتی ہے, فلیموت انشاء یہودین اور نصرانی, چاہے وہ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے. اس واسطے یہ غلط تصورات جو ہمارے ہاں پھیلے ہوئے ہیں. اسی طرح اور بھی کچھ نہیں, اچھے خاصے کھاتے پیتے ہیں, نہ اولاد کی شادیوں کی کوئی خاص فکر ہے, اللہ نے اتنا دیا ہے, نہ گھر بنانے کا کوئی ایسا احتیاج ہے, لیکن بس یہ ہوتا ہے کہ بھائی حج تو ذرا جب آدمی ذرا کچھ عمردار ہو جائے تو اس وقت کرے, اور نوجوانی میں ابھی تو ہماری زندگی بہت پڑی ہوئی ہے, ابھی تو میں جوان ہوں تو ابھی حج کرنے سے کی کیا ضرورت ہے. خوب سمجھ لیں کہ حج ہر بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے. بالغ ہونے کے معنی کیا ہے؟ کہ علاوہ علامات بلوغ کے اگر کوئی شخص کوئی بچہ 15 سال کی عمر پوری کر لی اس نے, وہ بالغ ہو گیا. اور اسی طرح خاتون اور بچی اگر اس کو حیض آ جائے یا اس کی عمر 15 سال پوری ہو جائے تو 15 سال کے بعد بالغ، بالغ ہونے کے بعد سارے احکام اس کے ذمے فرض ہو جاتے ہیں. بالغ ہونے سے پہلے نہ نماز فرض، نہ روزہ فرض، نہ حج فرض، نہ زکات فرض، لیکن بالغ ہونے کے بعد یہ سارے احکام، جس طرح 15 سال کی عمر پوری ہونے کے بعد انسان کے ذمے نماز فرض ہو جاتی ہے، روزے فرض ہو جاتے ہیں، زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اسی طرح حج بھی فرض ہو جاتا ہے اگر حج کی استطاعت موجود ہے. اس بچے کی ملکیت میں اگر اتنے پیسے ہیں، بچے کی ملکیت میں، ماں باپ کی ملکیت کا اعتبار نہیں ہے، بچے کی ملکیت میں اگر اتنے پیسے ہیں کہ وہ حج کر سکے تو اس کے ذمے حج فرض ہو جاتا ہے. عمر کی کوئی قید نہیں ہے کہ بھائی باہر میں جا کے کریں گے. اور اگر سچ پوچھو تو یہ حج جو ہے یہ عبادت جوانی ہی کی ہے. بڑھاپے میں آدمی حج کی عبادت اتنے ذوق و شوق سے، اتنے نشاط کے ساتھ اس کے لیے کرنا مشکل ہوتا ہے جتنا جوانی میں، کیونکہ یہ ذرا مشقت کی عبادت ہے. حج کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے مشقت کی عبادت بنایا ہے، یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے، اس میں عشق کا جنون باقاعدہ مطلوب ہے. اس میں آدمی کو پیدل بھی چلنا پڑتا ہے، اس میں آدمی کو بڑے بڑے فاصلے بھی طے کرنے پڑتے ہیں، اس میں آدمی کو ہجوم سے بھی سابقہ پیش آتا ہے. اور کتنا ہی انسان اپنے لیے سہولت اور آرام کا راستہ پیدا کر لے، کتنا ہی کر لے اور کتنا پیسہ خرچ کر لے، لیکن حج مشقت سے خالی اس کا بھی نہیں ہوگا. جب روانہ ہوتے ہیں، مثلاً عرفات جا رہے ہیں، عرفات سے منیٰ آ رہے ہیں، منیٰ سے رات کو مزدلفہ جا رہے ہیں، عرفات سے مزدلفہ جا رہے ہیں، پھر منیٰ میں صبح کو منیٰ جا رہے ہیں، 22-25 لاکھ کا مجمع جو ہے وہ 8-10-12 میل کے اندر وہ عدل بدل ہوتا رہتا ہے. تو کتنا ہی انتظام کر لو، بسیں بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، اعلیٰ درجے کی سبھی کچھ ہیں، لیکن جب وہ روانہ ہوتا ہے قافلہ اور عرفات سے منا جا مزدلفہ جا رہا ہے مثلا، اب مزدلفہ میں پہنچنا ہے عشاء کے وقت، اور بسیں کی ٹریفک جام ہو گیا، رک گئی، تو میں وہاں کہا کرتا تھا کہ یہاں پر نہ بس چلتی ہے نہ بس چلتا ہے، کسی کا بس نہیں چلتا. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہر انسان کو یہ دکھاتے ہیں کہ تیری حیثیت کیا ہے، وہ اس کی مشقت اس کو اٹھانی پڑتی ہے کتنا ہی انتظام کر لے. بڑے سے بڑا مالدار وہ حج میں جا کر یہ بادشاہانہ حج نہیں کر سکتا، اس کو کہیں نہ کہیں جا کر وہ کوئی نہ کوئی مشکلات پیش آتی ہیں. تو جوانی میں انسان زیادہ ذوق و شوق سے، زیادہ جذبے سے، زیادہ اہتمام سے حج کر سکتا ہے، اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے اور یہ ساری مشقتیں بعض اوقات برداشت نہیں کر سکتا. لہذا یہ خیال بھی فضول ہے کہ جوانوں کا نہیں، یہ جوانوں کی عبادت نہیں ہے، بوڑھوں کی عبادت ہے. اصل میں تو جوانوں ہی کی ہے، اور جوانی کے اندر جب حج کر لیا جاتا ہے تو وہ اطمینان کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ ہوتا ہے، مشقتیں برداشت کرنے کی اس میں استطاعت بھی ہوتی ہے. اس لیے اس انتظار میں رکا رہنا کہ بھائی ذرا بڑی عمر ہو جائے گی تو پھر جائیں گے، ابھی تو ہمارا بچپن ہے، ابھی ہماری نوجوانی ہے، یہ خیال بھی غلط ہے. تو ان احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کو حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور یوں آج کل مختلف پابندیاں لگی ہوئی ہیں، ایک خاص کوٹا مقرر ہے، اس سے زیادہ آدمی نہیں جا سکتے، قرآن اندازی ہوتی ہے، قرآن اندازی میں نام آ گیا تو جا سکتا ہے، نہیں آ گیا نہیں آیا تو نہیں جا سکتا۔ تو یہ چونکہ پابندیاں ہیں اس قسم کی، اس واسطے شرن بھی اس کی گنجائش ہے، لیکن اپنا نام داخل کرنا تو ضروری ہے، جس کے ذمے اس معیار پر جو میں نے ذکر کیا، اس معیار پر جس کے ذمے حج فرض ہو گیا، اس کے ذمے فرض ہے کہ درخواست تو دے کم سے کم۔ اگر قرآن دازی میں نام نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ کیا معذور ہوگا، لیکن درخواست دینا تو فرض ہو گیا۔ یہ آج کل میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اب آج کل درخواستیں جا رہی ہیں حج کی، تو ہر انسان کو اپنے تمام حالات کا جائزہ لے کر یہ دیکھنا چاہیے کہ اس معیار پر جو میں نے ذکر کیا، اس کے ذمے حج فرض ہوا ہے یا نہیں۔ اگر ہو گیا ہے تو پھر درخواستیں دینا، درخواست دینا کم از کم فرض ہے، اور اگر بالفرض نام نہیں آیا قرآن اندازی میں اور اس واسطے جانے سے معذور رہا، تو اس سال تو اللہ تعالیٰ کے ہاں معذور ہو گیا، لیکن اس کے ذمے ضروری ہے کہ یہ وصیت کرے کہ اگر میں حج کر کیے بغیر دنیا سے چلا گیا تو میرے ترکے سے میرا حج بدل کرایا جائے، یہ وصیت کرنا فرض ہے اس کے لیے۔ اب وہ جب اگر خدا نہ کرے انتقال ہو گیا اگلے حج کرنے سے پہلے، تو اس وقت میں ورثہ اگر ایک تہائی کے اندر وہ حج کا خرچ آ جاتا ہے ترکے کے ایک تہائی کے اندر، تو ورثہ کے ذمے فرض ہوگا کہ وہ حج کرائیں، حج بدل کرائیں، لیکن اگر نہیں تو اس ترکے میں نہیں آتا تو ورثہ کے ذمے فرض بھی نہیں ہوگا۔ لہذا اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ جلد از جلد اپنا فریضہ یہ ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور بھائی، ایسے تو ہر مسلمان کو حج کا شوق تو ہوتا ہے، چاہے کیسا ہی گیا گزرا مسلمان ہو، تو اس کو ایک کام یہ کرنا چاہیے کہ اپنی آمدنی میں سے تھوڑا ہی حصہ چاہیے، لیکن اس کو حج کے لیے علیحدہ رکھ لے، ایک تھیلا بنا لے، اس میں روزانہ چاہے 10 روپے بھی ڈال دیے، 5 ڈال دیے، لیکن اس کام کے لیے ڈال دے کہ بھائی اللہ تعالیٰ اسے برکت دیں گے تو کسی وقت میں حج کروں گا۔ اور خوب یاد رکھیں، آج تک کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ کسی کوئی شخص حج کرنے کی وجہ سے مفلس ہو گیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ حج کے نتیجے میں اس کے مال میں اتنی برکت عطا فرماتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی آدمی حج کیا، بھائی میں حج کرنے گیا تھا، اب تو میں کھانے روٹی کو محتاج، لقمے کو محتاج ہو گیا، آج تک کوئی ایسا واقعہ نہیں۔ لہذا اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے، اور اگر آدمی روزانہ کچھ تھوڑا پیسے اس کام کے جمع کرتا رہے تو کسی نہ کسی وقت انشاءاللہ اس قابل ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کیا قبول ہو جائے گا۔ اس کے بہت سے واقعات ہیں، کبھی پھر موقع ہوگا تو عرض کروں گا، لیکن یہ ایک اہم فریضہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سارے مسلمانوں کو شریعت کے مطابق اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ www.dasqur'an.com